دریافت فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مچھلی کھائی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کھائی. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جو تھے ہمارے لشکر کے امیر تھے، تو جو غذا کھانے کے لیے تھی ختم ہو گئی، تو بڑی پریشانی تھی. تو ہم پیدل چل رہے تھے اور اچانک ایک سمندر کا کنارہ تھا اور سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی پھینکی. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لشکر کو روک لیا، تو کہتے تھے کہ پھر ہم نے وہاں قیام کیا، پھر ہم نے اس مچھلی کے گوشت کے ٹکڑے کیے پھر رکھے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لشکر میں جو سب سے لمبے قد کا فوجی ہے وہ بلایا جائے. وہ بلایا گیا، پھر فرمایا سب سے اونچا اونٹ، اس پہ اسے بٹھایا گیا. تو مچھلی کی جو مچھلی کی کنگھی تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی، اسے یوں دائرے میں لگایا گیا اور بڑی آسانی سے اس کے نیچے سے گزر گیا. اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم 300 کے قریب افراد ایک مہینے تک کھاتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوئی. تو مدینہ منورہ پہنچے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے بھی رکھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کھائی. وہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن نے خود بھی تو کہا ہے کہ لحمن تریا، تازہ گوشت، وائٹ میٹ اللہ نے تمہیں دیا. گوشت اصطلاح میں مچھلی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ آج گھر میں گوشت پکائے، تو شاید ہی کسی کا خیال اس طرف جاتا ہوگا کہ اس سے مراد مچھلی ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ اگر وہ مچھلی کا گوشت کھائے تو اس کی بیوی پہ طلاق یا اس کا غلام آزاد ہو جائے گا. تو مچھلی کھانے سے یہ قسم واقع نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ عرف عام میں جو گوشت ہے وہ مچھلی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ہاں، اسماعیل شہید شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کا کیا نسب تھا، اور کیا یہ دونوں حضرات شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بعید تھے، اور کیا دونوں کی تربیت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے، عبدالعزیز اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے تھے، اور پھر شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی. یہ شاہ کا لفظ جو ہے یہ ہندوستان میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک ہے نام کے آخر پہ آنا اور ایک ہے آغاز میں آنا. جب شاہ کا لفظ نام کے آخر پہ آتا ہے تو اس سے مراد سادات ہوتے ہیں. کوئی بھی سید ہے تو اس کے نام کے آخر پہ شاہ لگتا ہے اور یہ سید ہونے کی علامت ہے. اور جب نام سے پہلے شاہ لگے تو ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بڑا ہے، امام ہے، قائد ہے، یا دین میں اس کا بڑا مقام. آپ کے ہاں شاہ احمد نورانی، حالانکہ مولانا صدیقی تھے لیکن شاہ احمد نورانی کہتے تھے، ان کے والد صاحب کو شاہ عبدالعلیم کہتے تھے، اور عمر احمد خان صاحب کے براہ راست خلیفہ تھے، میرٹھ کے رہنے والے تھے. تو یہ شاہ جو ان حضرات کے نام کے آغاز میں آتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کو اپنے معاشرے میں بہت بڑا مقام دینی اعتبار سے حاصل. تو یہ شاہ اسماعیل شہید بھی اسی طرح کہ شاہ اس لیے لگاتے ہیں کہ دینی اعتبار سے ان کا بڑا مقام. یہ بیٹے تھے شاہ عبد الغنی صاحب کے، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے کوئی مشہور نہیں ہوئے اتنے، اور اپنے تینوں بھائیوں کے مقابلے میں ان کی کوئی اتنی زیادہ علمی حیثیت بھی نہیں ہے. لیکن ان کی جو کمی تھی ان کے بیٹے ماں اسماعیل شہید رحمت اللہ نے پوری کر دی. اور بیعت جو تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے وہ ماں اسماعیل دہلوی بیعت نہیں ہوئے. ماں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی درخواست کی تھی اپنے بڑے بس یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا تھا انہوں نے, اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے شاہ عبدالحی, یہ دونوں دوست تھے. انہوں نے کہا حضرت بیعت فرمانے, تو حضرت فرمایا بیعت مجھ سے نہیں سید صاحب سے ہو جاؤ. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ان کے خاندان سے نہیں تھے کیونکہ یہ سب لوگ فاروقی تھے اور دلی کے رہنے والے تھے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ لکھنؤ رائے بریلی کے رہنے والے تھے اور وہ سادات کرام میں سے تھے. اور رائے بریلی میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا خاندان پرانا قدیم سے چلا آتا تھا, اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا خاندان اب تک موجود ہے. یہ وہاں ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا, یہ اسی خاندان کے ایک فرد ہے. اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک ہی بیٹی تھی, اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے چچا سید نعمان یہ پڑھنے آئے تھے دہلی, اور انہوں نے پڑھا تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے, اور پھر کچھ حصہ پڑھا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب سے. کیونکہ اس وقت کوئی آدمی مستند مانا نہیں جاتا تھا جب تک کہ دلی سے پڑھا نہ ہوا, اور دلی میں اس وقت کی دلی میں تین چیزیں تھیں, ایک تو یہ خاندان تھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا, اور منقولات میں یہ ائمہ کے درجے کے لوگ تھے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم ان کی اولاد. منقولات کا مطلب ہے کتابیں پڑھنے اور پڑھانے میں, حدیث میں, تفسیر میں وغیرہ وغیرہ. بڑا علم اللہ نے ان لوگوں کو دیا تھا. اور دوسرا خاندان دلی میں مولانا فضل الحق خیر آبادی وغیرہ کا تھا. مولانا فضل الحق خیر آبادی والد یہ مفتی صدر الدین آزردہ رحمت اللہ علیہم, یہ سارے لوگ اس وقت کے اہل علم میں شمار ہوتے تھے. اور فضل حق خیر آبادی ان کا خاندان جو تھا یہ معقولات کے امام تھے. معقولات کے امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ منطق اور خاص طور پہ خیر آبادیوں کا فلسفہ بس ختم تھا ہی. کمال کے لوگ تھے, کمال کے لوگ تھے. فضل حق خیر آبادی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. ہمارے یہاں تو چونکہ مسلک اور فرقے بن گئے نا, وگرنہ یہ شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ ان کے علم کا معقولات میں, فلسفے میں, منطق میں, ان چیزوں میں ان کا اعتراف کرتے تھے. اور تیسری چیز, دلی میں 22 خانقاہیں تھیں. مغلوں کے زوال کے دور میں جتنی روحانی چیزیں ہوئی ہیں اور خانقاہیں ہوئی ہیں اتنی کبھی نہیں ہوئی تھی. 22 خانقاہیں. شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ تھے, حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ تھے, شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہنے ہی کیا, یہ سب چیزیں دلی میں جمع ہو گئی تھی. اس پس منظر میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو تھے میر سید نعمان کے بھتیجے, یہ آئے دلی اور یہ ہوئے بیعت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ سے. اور شاہ عبدالعزیز خلیفہ تھے اپنے والد شاہ ولی اللہ کے, اور وہ خلیفہ تھے اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے, اور وہ خلیفہ تھے شاہ عبداللہ صاحب کے, اور وہ خلیفہ تھے خواجہ معصوم صاحب کے, اور وہ فرزند تھے حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ. تو مجددیہ معصومیہ سلسلہ اس طرح چلا ہے. تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ سے شاہ عبدالعزیز صاحب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں, تو انہوں نے کہا رائے بریلی. تو حضرت فرمایا رائے بریلی میں سید نعمان بھی ہیں, ان کا حضرت میرے حقیقی چچا ہوتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ ان کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے, گلے سے لگایا, بڑی عزت کی, بہت عزت دی, اور فرمایا کہ کس مقصد کے لیے. تو انہوں نے کہا حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ نے بیعت نہیں کیا, انہوں نے فرمایا کچھ دن رہو, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو چند دن انہوں نے پھر پہلا سبق تلقین کیا سلسلہ نقشبندیہ کا اور کہا کہ یوں ذکر کرو. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ تصور شیخ بھی کیا کرو. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عزت سے عرض کیا کہ حضرت کسی کبیرہ گناہ کا حکم دیں وہ کر لوں, یہ نہیں کر سکتا. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ کیا بچا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں اپنے طور پہ اسے شرک کی ایک شاخ سمجھتا ہوں. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ گلے سے لگا لیا اور فرمایا ہم تمہیں نبوت کی راہ سے لے چلیں گے. اتنا بڑا فکرہ ہے یہ, کتاب لکھی جا سکتی. اور انہوں نے انہیں سلوک نبوت کی راہ سے طے کرایا, بیعت نہیں کیا تھا. پھر ایک دن شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا انہیں تو کہا سید صاحب کے متعلق اس لڑکے کو مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ لے جائیں اور اس کی تربیت کریں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ زیادہ بولتے ولتے نہیں تھے, وہ مسجد اپنی میں لے گئے. اب ان کی مسجد آثار قدیمہ میں دلی اسٹیشن کے قریب برآمد ہوئی, ہم نے دیکھی. تو انہوں نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ اور اللہ کو یاد کرو. سید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 2.5 سال تک دلی کی گرمی اور جتنی بارشیں تھیں بس مجھ پہ ہی برسیں اور سورج مجھ پہ ہی چمکا. شدید گرمی, شدید سردی, کچھ نہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کچھ نہیں, اتنا اللہ اللہ کرو. 2.5 سال کے بعد انہوں نے ایک دن بلایا اور کہا چلو. تو جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت سے بیعت بھی کر لیں اور خلافت بھی دے دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بیعت بھی تم ہی کرو اور خلافت دو. پھر انہوں نے بیعت فرما لیا لیکن خلافت حضرت نے دی تھی. اس لیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چلا ہے, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. ان سے اب درخواست کی ماں اسماعیل شہید نے اور ان کے داماد نے عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ کے حضرت بیعت کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں, بیعت تم سید صاحب سے ہو, میرے خلیفہ ہیں. تو یہ دونوں جا کر پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. کسی نے پوچھا ماں اسماعیل شہید سے کہ اس بیعت سے آپ کی طبیعت میں فرق کیا پڑا؟ انہوں نے کہا فرق یہ پڑا کہ میری ہمشیرہ بیوہ ہو گئی. تو جب میں نے انہیں پڑھایا گھر میں تو مشکات شریف میں نکاح ثانی کا جب باب آیا کہ ایک عورتیں دوسرا نکاح کر لیں بیوہ نہ بیٹھی رہیں, تو میں جان بوجھ کے سکپ کر گیا. میں نے کہا ایسے نہ ہو میں یہ پڑھا دوں اور بہن کے دل میں خواہش ہو کہ دوسرا نکاح کر لیں, اس حدیث پہ عمل کر لیں تو ہماری دلی میں ناک کٹ جائے گی. بیوہ عورت دوسرے نکاح کی خواہش, توبہ توبہ. فرماتے تھے اور کہاں یہ کہ حضرت سے بیعت کے بعد میں نے خود جا کے بہن سے کہا کہ میں ملک بھر میں جگ بھر میں واز کرتا ہوں دوسرے نکاح کا اور لوگ کہتے ہیں اپنی بہن کو دیکھو تو آپ نکاح کر لیں. فرمانے لگے اتنا فرق پڑ گیا تھا. تو اس لیے یہ بیعت, اور جہاں تک آپ نے لکھا ماں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, ماں اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی تھی اور تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے بھی اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھنے والوں میں بڑے بڑے لوگ تھے. اگر آپ کو اس کی ڈیٹیلز دیکھنی ہیں تو کچھ لکھی ہیں آثار السنادید میں سر سید احمد خان مرحوم نے. سر سید نے بتایا کہ حضرت سے لوگوں نے کس طرح پڑھایا, لیکن افسوس یہ ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات نہیں ملے. بڑا اتنے گمنام رہے, اتنے گمنام, اور اپنے آپ کو اتنا مٹایا کہ اب کوئی 30 سال سے ان کے حالات, 35 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی 2 صفحے ہی مل جائیں, کچھ نہیں ملتا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے آدمی تھے, انہوں نے حقیقت میں اپنے آپ کو مٹا ہی دیا. ایسے گوشہ نشین ہوئے کہ ڈھونڈے سے بھی نہیں پتا چلتا کیا تھے. بس رحیمیہ انہی کا تھا, شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے نا شاہ عبد الرحیم, ان کے نام پہ تھا اور انہوں نے ہی قائم کیا. شاہ عبد الرحیم نانا ننیحال میں تھے ان کے، انہوں نے خانقاہیں قائم کی تھی. نہیں، شاہ عبداللہ صاحب رحمت اللہ کے والد کا کیا نام تھا؟ شبد رحیم ہی نام تھا نا، ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا حصہ ہے جی ہاں، باقی سارا قبرستان بن گیا اب تو. قرآن پاک کی تلاوت جو آپ سنتے ہیں ٹیپ ریکارڈر سے، اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں. دیوبند کے حضرات میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، دیوبند کے مفتی حضرات نے یہ کہا، جبکہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں اس سے سجدہ واجب ہوتا ہے. جس پہ بھی عمل کر رہے دونوں طرف علماء کر لے احتیاط تو اچھا ہی ہے. بچے کے جنم کے بعد اس کو غسل دینا، پاک کرنا اسے، جو آلائشیں اس کے جسم پہ، ایسے ہی ہے جسے بچوں کو نہلایا کرتے ہیں، اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں. باقی اس کے بعد اس کا نام رکھنا، یہ اس کے والدین کی ذمہ داری ہے. تیسرے، اس کے کان میں آزان اور اقامت کہنا. چوتھے، اگر اللہ نے گنجائش دی ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے. پانچویں، جو اس کے سر سے بال اترتے ہیں اندازہ کر کے اتنی چاندی دے دی جائے صدقے میں تاکہ بچہ محفوظ رہے. اور چھٹے، وہ پانچویں میں ہی، چوتھے میں ہی شامل ہے کہ اس کے اعزاء اقربا لوگوں کو دعوت دینا، کھانا کھلانا، یہ سب چیزیں احادیث سے ثابت ہیں. جی، زکات کی رقم دی جا سکتی. بیماروں کی تیمارداری کے متعلق جو عرض کیا تھا کہ ان کو کوئی دوا تجویز نہ کریں، جو طب نبوی ہے نا، اس سے بھی دوا تجویز بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ طب نبوی جو ہے اس میں اکثر احادیث جھوٹ پر مبنی ہیں، خام خواہ. جس حدیث کا سر پیر ہی نہیں ہے، جسے محدثین موضوعات میں شمار کرتے رہے ہیں اور جس کے متعلق وہ صاف کہتے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے، ان کو طب نبوی یاد آئیے. جو ڈاکٹر صاحب کہیں نا، اس بیماری کا علاج اس طرح کرنا چاہیے. بڑی لمبی بحث ہے اہل علم نے کی ہے. حرام کام ایک الگ چیز ہے اور اس پہ عذاب اور ثواب کا مرتب ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. کرپشن کا پیسہ یقیناً حرام ہے. اس پیسے سے اگر حج کرے گا تو حج کا فعل اس کا جائز ہے، حج ہو جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ اسے ثواب نہیں ملے. یہ دونوں میں فرق ہے. ولیعاذ باللہ، ایک آدمی نے شراب پی، بڑی بری بات اس نے کی، لیکن شراب اگر اس نے اس لیے پی لی کہ درد کی شدت سے وہ مر جاتا اور اسے اپنے آپ پہ قابو ہی نہیں تھا، اتنی شدید تکلیف تھی، اس بات پہ اسے گناہ نہیں ہے. علی الاطلاق شراب پینے پہ گناہ ہے. شراب سے جسم کو دھونا رنگنا کون سی کوئی اچھی بات، مگر ایک آدمی کو زخم پہنچا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے ایک جنگ میں، اور اطبا نے تجویز کیا کہ حضرت یہ زخم جو ہے نا شراب سے دھوئیں گے تو ہی ٹھیک ہوگا. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے شراب سے دھلوا لیا. مدینہ منورہ رپورٹ پہنچی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے کہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، کچھ نہیں فرمایا. ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اس کی بحث بھی بڑی لمبی ہے. آپ کا یہ فرمانا کہ اعمال ایسے چل سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ ہم جن آیات کو فراموش کر دیتے ہیں ان کی جگہ نئی آیات دے کر آتے ہیں. موجودہ قرآن میں کیا ان فراموش آیات کا ذکر ہے؟ فراموش کی بجائے آپ یہ کہیے کہ ناسخ اور منسوخ آیات. کیا قرآن کریم میں اب منسوخ آیات پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ بحث ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوتی تھیں اور پھر وہ کینسل ہو جاتی تھی. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو ایک جنگل پورا سونے سے مال سے بھرا ہوا دے دیں تو یہ دوسرے کی تلاش میں نکل پڑے گا, اور دو دے دیں تو تیسرے کو تلاش کرنے لگ جائے, اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے. یہ آیت کے اس کے مفہوم کی نازل ہوئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد منسوخ ہو گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد جب آپ پلٹے ہیں تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول, فلاں آیت کریمہ کینسل ہو گئی, منسوخ ہو گئی. اپنا نہیں تو ان کا جناب والا نے تلاوت نہیں فرمائی, تو میں سمجھا کہ شاید کینسل ہو گئی ہے, تو اپنے میں نہیں, میں بھول گئی. تو ایسے ہوتا ہے. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایسی آیات جو نازل ہوئیں پھر منسوخ ہو گئیں, ہم لوگ انہیں لکھی ہوئی پرانی جو تحریر تھی اس کو محفوظ رکھتے تھے ایسے ہی یادگار کے طور پہ. تو فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں مصروف تھی اور ایسی منسوخ آیات میرے پاس لکھی ہوئی کمرے میں تھی, اور ہمارے گھر کا ایک پالتو جانور بکری آئی اور ان آیات کو کھا گئی, چبا لیا اس. یہ ہے جو بگڑ کے یہ بنا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ دس پارے قرآن کے بکری کھا گئے. وہ کوئی نہیں کہتا, وہ اسی روایت کو بیان کرتے ہیں, وہ ہماری کتابوں میں بھی ہے. کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں بہت مصروف تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حیات طیبہ کی بیماری تھی, تو انہوں نے یہ بتایا. تو ایسے ہوتا ہے. اب بھی کیا قرآن میں منسوخ آیات پائی جاتی ہیں؟ ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے پانچ آیات کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان آیات کا حکم منسوخ ہے, تلاوت باقی ہے. مثلا ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اپنی بیوی کو وہ گھر میں رہنے دیں, اس کے وہ رسا متاعن, اور اس عورت کی لڑکی کے کھانے پینے اور ان چیزوں کا بندوبست کریں, الی الحول ایک سال تک غیر اخراج, اور لڑکی کو ایک سال تک اس گھر سے نہیں نکالا جائے گا. اب یہ حکم کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں عدت کی آیات نے اس حکم کو منسوخ کر دیا, اور عدت کی وہ تین قسمیں ہیں کہ انتقال ہو جائے تو چار مہینے دس دن, اور اگر ولادت متوقع ہے تو ولادت ہے. یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں. تو قرآن نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ایک سال والی عدت کو. کیا اب بھی ہے؟ اب ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ اب بھی اگر اس پہ عمل کر لیا جائے, ایک سال تک بچی اس گھر میں رہے اپنے سسرال کے پاس, کوئی حرج نہیں. بیٹے کا انتقال ہو گیا ان کے, تو اس بیچاری کا دوسرا رشتہ کہیں کر دیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مستحب ہے. شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عدت کی آیات نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. یہ ہے علمی بحث ساری. قرآن پاک میں حرمت اور ادب کے چار مہینوں کا ذکر کیا ہے. اربعۃ حرم سورہ توبہ میں آپ نے صحیح فرمایا, یہ چار مہینے ذیقعد, ذیلحج, محرم اور رجب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں متعین فرما دیے تھے یہ چار مہینے, ذیقعد, ذیلحج, محرم اور وہ جو ہے رجب. اور رجب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما دیا تھا, کیونکہ رجب دو طرح کا تھا. آپ نے فرمایا یہ جو رجب ہمارا ہے نا قریش کا, یہ رجب ہے, یہ چار مہینے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان چار مہینوں میں اپنی جان پر ظلم مت کرنا، ان چار مہینوں میں قطعاً کوئی گناہ نہ کرنا. اللہ نے ان چار مہینوں کو عزت دی ہے، اور اللہ نے کہا جب سے ہم نے کائنات بنائی ہے ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، منہا 4 حرم، اور 12 میں سے 4 مہینے بہت عزت اور احترام کے ہیں، ان میں گناہ نہ کرو. جس ساتھ نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باقی 8 مہینوں میں بھی گناہ سے بچا رہتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ ان 4 مہینوں میں اگر کافر حملہ کر دیتے ہیں تو ہم لڑیں یا نہیں. تو اللہ نے فرمایا الشہر الحرام و بالشہر الحرام، عزت اور حرمت اور ادب والے مہینے برابری کی بنیاد پہ ہیں. اگر وہ عزت کرتے ہیں تو ان کا قومی فریضہ ہے، ان کی قوم میں شروع سے یہ بات شامل ہے، اور تمہارے لیے شریعت بھی ہے اور قوم بھی. اگر وہ کرتے ہیں تم اس کا احترام قائم رکھو، خود حملہ مت کرو، لیکن اگر وہ کر دیں تو پھر اس کا جواب بھی دو. اس کی وجہ حرمت کیا ہے؟ وجہ حرمت اللہ کا خود انتخاب ہے. کعبۃ اللہ کی طواف کی وجہ کیا ہے؟ 5 نمازوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ کا اپنا انتخاب ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کو اسی طرح رکھا ہے. 10 راتیں کون سی ہیں جس کی قسم کھائی ہے؟ والفجر ولیال عشر. اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ ذلحج کی پہلی رات سے لے کے 10ویں رات تک، 10ویں ذلحج جو ہے اس کی جو رات آتی ہے اس میں، اسی لیے وہ ترتیب کو بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات بعد میں آتی ہے اور دن پہلے آتا ہے ان کے لیے جو حج میں. تو یہ جو ذلحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں ان کی قسم کھائی ہے. بعض جگہ پہ آتا ہے کہ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اللہ نے فرمایا ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم ہے، کیونکہ ان 10 راتوں میں خدا کی عبادت بہت زیادہ ثواب بھی ہے اور اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ایمان تمہارا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اولاد، ماں باپ اور مال سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی وضاحت کر دیجئے. حب ہے، محبت ہے، حب طبعی ہے یا حب عقلی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت طبعاً ہو جائے اتنی کہ اپنے ماں باپ اولاد قربان کر سکے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت عقلاً ہو جائے، طبعاً تو جھجک ہوتی ہو کہ میں کیسے اپنے بچوں کو قربان کروں، لیکن عقل میں آتا ہو کہ کرنا چاہیے، ایمان اور اسلام کا تقاضا یہی ہے. تو اس لیے محققین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حب طبعی، اس کا اعتبار نہیں، حب عقلی ہے، یعنی عقل میں آدمی کی بات آنی چاہیے، شعور میں آنا چاہیے کہ اس وقت اسلام کا قربانی دینے کا وقت ہے، مجھے دینی چاہیے. اولاد کسی نہیں عزیز ہوتی، اس کے باوجود مجھے قربانی دینی ہے، اپنے بچوں کو بھیجنا ہے جہاد میں یا کسی بھی یا ایسی چیزوں میں کہیں بھی. تو یہ چیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول مجھے تو آپ سے ایسی محبت نہیں ہے، تو طبعی محبت کا ذکر کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تو مطلب یہ کہ عمر تم ایسے آدمی ہو جس کو ہمارے ساتھ والہانہ عشق ہونا چاہیے، بہت زیادہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں ایسی برکت تھی کہ ان کا اللہ کے رسول اب ایسے ہو گیا ہوں، تو آپ نے اب تمہارا ایمان بھی پورا ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے توقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور اللہ نے انہیں پورا بھی کیا. تو یہ ہے بات کہ عقلاً آدمی کو کم سے کم اتنی محبت ہونی چاہیے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابیں ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ایسے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ضرورت ہی کیا ہے حکم لگانے کی، جینے دو اسے، مطلب اس کا نکاح توڑنا ہے یا اسے جنازے سے محروم کرنا ہے؟ وجہ، حکم پوچھنے کی وجہ چھوڑو یار، یہ حکم مفتی حضرات کو دو جن تین میں سے دو نے جہنم میں جانا ہے، ضرورت کیا؟ اس لیے فتویٰ بہت شدید چیز ہے. علماء نے یہ لکھا ہے، اب آپ کی بات کا جواب دوسرا ہے. علماء نے یہ لکھا ہے، بہت سے لوگ اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کا کلام اس طرح کا نہیں ہے جیسے قرآن. قرآن کو اللہ نے پڑھا ہے، وہ پڑھنے کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ اس سے بلند و بالا پاک اور منزہ ہے کہ اپنی مخلوق کے ساتھ کی کوئی مشابہت، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. اس معنی میں کر کے وہ کہتے ہیں کہ اسے لکھا گیا ہے، تورات، زبور اور انجیل کو لکھوایا گیا ہے فرشتوں نے، لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اسی لیے علماء نے بحث کی ہے کہ قرآن افضل ہے یا کعبۃ اللہ. اور کچھ نے اسی بحث کو پھیلایا ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن کریم افضل ہے، بیت اللہ افضل ہے، یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں جو مٹی جس میں مبارک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مل رہی ہے جو زمین، وہ افضل ہے. ایسی مباحث کبھی ہوتی تھیں، فارغ وقت کی باتیں تھیں، کبھی ہوتا تھا فقہا کے پاس اتنا وقت، اور مسلمانوں کے عروج کا دور تھا. اب ایسی ویسے ہونی بھی نہیں چاہیے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے ان چیزوں میں، لیکن محققین نے لکھا ہے کہ بیت اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو جو زمین چھو رہی ہے وہ افضل. تو بحث سمٹ کے آ جاتی ہے کہ وہ پھر افضل ہے یا اللہ کا کلام. تو کہتے ہیں اللہ کا کلام افضل. وجہ اس کی یہ ہے کہ کائنات میں واحد ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. ویسے تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، بیت اللہ جو ہے یہ بھی، لیکن بیت اللہ سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر ہے اور کمرہ ہے اور یہ وہ، ایسی چیز تو نہیں ہے. لیکن کلام ایسی چیز ہے جو خالص اللہ کی ذات سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام ہے، ہماری گفتگو ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے. حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ شدید گرفت جو اہل علم نے کی ہے نا، اس کی تحقیق کوئی کرے تو بہت اچھا ہو، مگر کون کرے؟ اب کہیں سے نسخے نکلوانے چاہیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی پرانی کتابوں کہ حضرت نے واقعی یہ بات نکلی. لیکن اب جو موجودہ نسخے چھپ رہے ہیں بدور بازغہ کے، اس میں یہ ہے کہ شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ قرآن کا مفہوم نازل کر دیتا تھا اور الفاظ آپ کے اپنے. انتہائی خطرناک بات ہے، اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس عبارت کو، جن پہ عقل کا غلبہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو اس طرح ہوتا ہے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے. اب جو نہیں جانتا کہ واقعی لکھا ہے کہ لکھا، پریشان ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں حضرت نے لکھا ہے اور یہ غلطی ہے، لیکن واقعی حضرت نے لکھا ہے یا کسی نے حضرت کی کتابوں میں اس فکرے کو داخل کر دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 19ویں صدی پوری جو گزری ہے ہنگاموں اور تباہی میں گزری. 1857 کی جنگ آزادی، اس سے پہلے پلاسی کی جنگ آزادی، پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی تحریک، پھر وہ ساری کی ساری، تو اس زمانے میں کتابوں میں تحریف کی گئی. اب یہ تو کوئی آدمی اگر اصل کتاب نکالے حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے کی، جو کچھ چھپا تھا، پھر تحقیق کر کے کچھ کہہ سکتا ہے. لیکن آپ سے اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس کو سن کے پریشان نہیں ہونا چاہیے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ، اگر فرض کر لیجیے لکھا بھی ہے تو غلط ہے بابا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غلطی کسی سے بھی متوقع ہو سکتی ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرنا ہے؟ امام تھے اپنے زمانے، بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، ان پہ بندگی کا مقام کھلا تھا، اور تھوڑی دیر اور کھلا رہتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ان کا جسم، پھٹ جاتا، وفات پا جاتا. انہیں ہاتھ جوڑ دیے اور نکاح بار الہ مجھ میں تحمل نہیں ہے, واپس لے لیں اس کو, تب جا کر کے زندگی بچی ان کی. ابن عربی رحمۃ اللہ کتابیں لکھی ہیں اور نہیں لکھنا چاہتے تھے, یہ فتوحات مکیہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے, مجھ سے کہا لکھو اسے ورنہ تم جلا دیے جاؤ گے, ان کسی ایسی چیز میں پھنس جاؤ گے کہ لوگ زندہ جلا دیں گے. تو پھر انہوں نے لکھا, ابن عربی نے جو کچھ لکھا ہے نا اس کو اگر عربی سے آپ فارسی میں پڑھنا چاہیں تو معروم کی مثنوی ہے, مثنوی کے اکثر مضامین ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ, ابن عربی کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمتہ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ عجائب روزگار اس دنیا کی عجیب ترین چیزوں میں سے ہے, کتب او مملو الضلالت اس, ابن عربی کی کتابوں کو دیکھتا ہوں تو گمراہی سے بھری پڑی ہیں, اور جب اس کو عالم کشف میں دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ایک ابن عربی. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو 36 مرتبہ معراج ہوئی ہے, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ایک یا دو مرتبہ ہوئی ہے. یہ ساری صوفیوں کی باتیں ہیں اور بہت گہرا علم ہو تب جا کر کے ہی سمجھ آتی ہیں. آخری شارح اس کے ابن عربی رحمت اللہ کے شاید حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کے, ان کے بعد کس نے یہاں پڑھا پڑھایا ہے. تو ابن عربی کو پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. یا یہ تھے علامہ اقبال پڑھتے تھے, علامہ کہتے تھے کہ میں 3-4 سال کا بچہ اپنے باپ کے پاؤں میں کھیل رہا ہوتا تھا بیٹھ کے, تو میرے والد کے دوست ملنے آتے تھے تو ابن عربی رومی, میں نے اس وقت سے نام سن رکھے ہیں سارے. ابن عربی کو اب کوئی پڑھا لے, اور ابن اول تو پڑھائے کون, لیکن وہ پڑھا لے اور جو کچھ کہتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ, اگر وہ بیان کرنا شروع کر دینا تو لوگ اسے پتھر ماریں, کافر اور مرتد سے بھی کوئی بڑا لقب ہو تو اسے دے. عالم کشف سے کیا مراد ہے؟ صوفیہ کی تعبیر میں ایک چیز ہوتی ہے واقعہ, واقعہ اسے کہتے ہیں بین النوم والیقظہ, سوتے جاگتے کے درمیان کوئی آ کے کوئی بات کہہ دیتا ہے, نہ پوری طرح نیند میں ہوتا ہے نہ پوری طرح جاگ رہا ہوتا ہے نہ سو رہا ہوتا ہے, اس درمیان جو کچھ پیش آتا ہے اسے تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایک جگہ بیان کی ہے کہ بین النوم والیقظہ, میں جاگنے اور سونے کی کیفیت کے درمیان تھا کہ جبریل آ گئے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی سو رہا ہے اس میں خواب ہے, اس کی تو تشریح کی ضرورت نہیں. ایک بالکل اس خواب کے برعکس ہوتا ہے کہ آدمی جاگ رہا ہوتا ہے اور اس سے فرشتہ آ کر کوئی بات کہتا ہے, نہ یہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اس فرشتے کو, نہ اس کی آواز سنتا ہے, لیکن اس کے دل میں آ جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے آئی کہ چلو لاہور چلتے ہیں, وہاں جا کے پتا چلا کہ فلاں کا جنازہ ہے آج. ایسے ہی دل میں آئی کہ یہ پیسے فلاں جگہ دے آئے, معلوم ہوا کہ وہاں تو فاقہ پڑا ہوا تھا, بر وقت پیسے دے آئے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا تھا بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت, پچھلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے فرشتے باتیں کرتے تھے, اور میری امت میں یہ عمر ہے اللہ کے فرشتے اس سے باتیں کرتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے الہام, اسے کہتے ہیں. ابتدا میں اللہ کی طرف سے جب ایسے پیغامات شروع ہوتے ہیں تو آدمی پریشان ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ طبیعت عادی ہو جاتی ہے, سمجھ جاتا ہے کہ اللہ. اور یہی شیطان بھی کرتا ہے, شیطان بھی دل میں ڈال دیتا ہے کہ چلو فلاں جگہ چلتے ہیں. وہاں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ فلم لگی ہوئی ہے, اوے اتنے عرصے سے میں تو سوچ رہا تھا, زبردست چلو ٹکٹ لے لیتے. شیطان بھی ایسے کرتا ہے, ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ فلاں چینل آج دیکھو. خود سوچتا ہے آدمی اس چینل میں کیا, جب لگاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نفس کی تسلی تو اسی سے ہوتی، شیطان بھی ایسے کرتا. یہ پیغامات اگر وحی کے تابع نہ ہوں تو آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ عالم بیداری میں دیکھتا ہے، خود دیکھتا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، خواب کے بالکل اپوزٹ وہ دیکھتا ہے کہ لاہور اس کے سامنے ہے، اچھا یہ چیز ہو رہی ہے، اس نے دیکھا کراچی میں یہ ہو رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں آدمی آیا ہے ذرا اس سے جا کے لے آئیں. یہ ہوتا ہے عالم کشف کہ سارے حجابات اٹھا دیے جائیں اور وہ سامنے دیکھنے لگے، چیز اس کے سامنے آ جائے. یہ صوفیہ کیا کشف کہلاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو بڑے سخت دن گزرے ہیں ان میں سے آپ فرماتے تھے کہ ایک دن وہ تھا جب میں معراج سے واپس آیا تو کفار مکہ نے کہا اچھا آپ گئے تھے، اب یہ بتائیے اس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں اقصا میں. تو میں بڑا پریشان ہو گیا، شدید پریشانی، کہ اب یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں میں کیا بتاؤں، ظاہر ہے کہاں گنے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جبریل نے اٹھایا مسجد اقصا کو، اور آپ نے فرمایا یہ عقیل ہے نا اس کے گھر کے اوپر لا کے معلق کر دیا، اس کے گھر کے اوپر لا کے معلق کر دیا. جب معلق کیا تو میں نے گنے اور دروازے بتائے، پھر میں نے گنے. تو یہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، ایک تو زمین سے کسی چیز کو اٹھا کر منتقل کر دینا جبکہ وہ وہاں ہو، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اشیاء کے حقائق منتقل کیے جاتے ہیں اور صورت وہی رہتی ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ شے کی حقیقت غائب ہو جائے. اسی لیے صوفی دیکھتا ہے نا اور کہتا ہے کہ یہ عمارت مر گئی ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی روح اور اس کی حقیقت غائب ہو گئی. وہ دیکھتا ہے ایک آدمی کو اور کہتا ہے آؤ ماتم کریں، جنازہ پڑھ لیں. وہ جانتا ہے کہ اس کی حقیقت نکل گئی، اب آج گیا کہ کل گیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اقصا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ دی، اور جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ دیکھنا کشف ہے. اس لیے عالم کشف میں کئی ایک چیزیں دکھائی جاتی ہیں، صوفی کا ظرف ہے کہ اسے قابو میں لے آئے. اگر وہ اپنے مکشوفات بیان کرنا شروع کر دے تو عین ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ سے پوچھا گیا، کسی نے لکھا ہے تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بچوں کے کھلونے ہیں جو سلوک کی راہ میں دل بہلانے کو دیے جاتے ہیں کہ چلو بچہ ہے دل بہل جائے گا آگے چلتا رہے گا. اسی عالم کشف میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے، اسی عالم کشف میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، خواب بھی آپ نے دیکھا ہے، عالم کشف کو بھی دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں صوفیہ نے دیکھی.